نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تقریب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ انتہائی جلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، مقتدر سامعین کرام، گرامی قدر حضرات، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 اور 62 کا خلاصہ گزشتہ جمعے تک آپ حضرات اس سے متعلق ظاہری، باطنی، شرعی، روحانی، علمی اور صوفیانہ جو ابحاث تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہونے کے اعتبار سے اپنے اندر پیغام توحید، وقوع قیامت، بندے کے دل کے اندر موجود جو فاسد نظریات ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو صحیح عقیدہ کا اس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، تو بندے کا دل، انسان خود اپنی فطرت کی آواز سے جان بوجھ کر ناشنا ہوتا ہے اور اپنی ضمیر کی پکار سے جان بوجھ کر بہرا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے دل میں کیا فساد اور اس کے ضمیر میں کیا فساد لاحق ہوتا ہے، تو وہی سورۃ الانعام میں مشرکین کے اندر موجود اس فساد کو سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین بطور نصیحت کے بیان فرما رہا ہے، اور اس بات کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حکم سے اور اس کے تمام فرامین سے، عدول اور اس کے تمام احکام سے جان چھڑانے کے بعد اسلام انسان یہ سمجھے کہ میں اپنی زندگی پرسکون گزار سکوں، تو وہ کبھی گزار نہیں سکتا۔ انسان کی زندگی اسی وقت پرسکون ہو سکتی ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرے گا۔ اس میں خطاب صرف اہل ایمان سے نہیں، روئے زمین پہ ہر ذی روح انسان سے ہے۔ سورۃ الانعام مطلقاً انسانیت کے موضوع کو ٹارگیٹ کرتی ہے، مکی صورتیں ہیں، تو اس میں توحید کی اصلاح، انسان کی پیدا کرنے کے مقصد کو، انسان کی دائمی سکون اور اطمینان کو، انسان کے اندر پوشیدہ یا کسی حالات سے پیدا ہو چکے خلجان اور پریشانی کی وجہ کو اللہ رب العالمین مکی صورتوں میں بیان فرماتا ہے کہ انسان کی یہ جو جسم ہے انسان کا، اس کے اندر کیا چیز ایسی ہے کہ اگر اس کا دخل بڑھا دیا جائے تو اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بے چین، پریشان، ذہنی مریض، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مکی صورتیں انسانیت کو ٹارگٹ کرتی ہیں، انسان کو ٹارگٹ کرتی ہیں، پھر اس میں عقلی دلائل پیش کر کے طبی روحانی مسائل، فطرتی مزاجی مسائل، فکری مسائل پیش کر کے انسان کی فکر کو یہ مکی صورتیں اتنا بالغ کر دیتی ہیں، اتنا سمجھدار کر دیتی ہیں کہ جس کے بعد انسان کا دل خود بخود اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کی ذات کی طرف راغب ہو جاتا ہے. یہی سارے مضامین فطرت کے پے در پہ چل رہے ہیں، اور جس کے دل کو رب کی توحید کی محبت نے مسنا کیا ہو وہ انسان نہیں ہے، وہ درندہ ہے. وہ ظاہر بظاہر بے شمار نعمتوں کو پا کر بھی وہ اندر سے ڈسٹرب اور پریشان ہے کہ شب و روز فطرت ضمیر اس کے باطنی انسان باطن میں پوشیدہ وہ انسان اسے حق کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اس کے مستقل اس کے گلے کو گھونٹتا ہے. وہ 24 گھنٹے میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 99% حصہ اس دن کا خدا کی نافرمانی پہ گزار دیتا ہے، اس کی توحید کے پیغام سے جان بوجھ کر منہ کو پھیر دیتا ہے، لیکن اس کے اس دن کا ایک چھوٹا سا حصہ جس کو آپ 2 سیکنڈ کہہ لیجیے، یہ 1 سیکنڈ کہہ لیجیے، 1 سیکنڈ کی جو ضمیر کی آواز اس کے اندر سے پھوٹتی ہے، پورا دن تو اس نے نافرمانی میں گزارا ہے، لیکن یہ 1 سیکنڈ کی آواز اسے ہلا کر رکھ دیتی ہے. جو عیش و عشرت وہ اپنے لیے مصنوعی بناتا ہے، وہ تمام عیش و عشرت کے نظارے اس کے سامنے پھیکے اور مدھم پڑ جاتے ہیں، اور وہ اس بات پر 1 سیکنڈ کی ضمیر کی تلقین پر وہ اس بات پر لوٹ کر آتا ہے کہ جو میں نے کیا وہ درست نہیں ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر فطرت کے ایسے جوہر رکھ دیے ہیں کہ تمہارا ضمیر خود اتنا پاکیزہ ہم نے بنا دیا ہے کہ یہ تمہیں برائی کیا ہے یہ بھی بتائے گا، اچھائی کیا ہے یہ بھی بتائے گا، اور اس ضمیر کے درمیان ہم نے فطرت کا وہ جوہر رکھا ہے جو اعتدال والا ہے، جو دونوں میں تمہیں فرق رکھے گا. امام غزالی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ چیز گناہ ہے اور یہ چیز ثواب ہے، اس کا احساس کیسے ہوتا ہے، یہ بتائے گا کون؟ آپ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سردی گرمی کی بات اس کو کون سکھاتا ہے؟ کوئی نہیں سکھاتا، لیکن پیدائش کے ساتھ اسے گرمی اور سردی کا احساس ہو جاتا ہے. فرمایا یہ نفس کی چیز ہے کہ جو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسے سردی اور گرمی کا احساس دیتی ہے. اس کا کام صرف سردی اور گرمی کا شعور نہیں دینا ہے، بلکہ گناہ اور شر کا شعور بھی دینا ہے. انسان کے پاس اگر کوئی معلم نہ بھی ہو تب بھی اس کا ضمیر اسے بتائے گا کہ یہ کام تیرے شان نشان نہیں ہے، اور کبھی اس کا ضمیر اطمینان کے ساتھ اسے بتائے گا کہ یہ کام تیرے شان نشان ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے کئی قسمیں اٹھا کر، وہ شمسی و دہاہا، اس طرح کہہ کے کئی قسمیں اٹھا کر صرف اس موضوع کو قرآن نے سمجھایا اس سورہ شمس کے اندر، کہ فالہمہا فجورہا و تقواہا، ہم نے تمہارے ضمیر کے اندر تقوی اور فجور دونوں چیزوں کو رکھ دیا ہے، دونوں چیزوں کا الہام کر دیا ہے، اور تمہاری فطرت کو اتنا روشن کر دیا ہے کہ یہ اس سطح پر اعتدال میزان جو ہے وہ فطرت کا ہے، یہ تمہیں تمیز کرا دے گا کہ کیا چیز بہتری ہے تمہارے لیے اور کیا چیز تمہارے لیے شر ہے. فرمایا انسان صرف اپنی فکر پر گفتگو کرے تو جو کارنامے وہ دن صبح شام انجام دیتا ہے، تو فطرت جو خدا کا سب سے بڑا خلیفہ اس میں موجود ہے، وہ خود اس کو گویا کہ اس کا فرق واضح کرا دے گا. اور مشرکین مکہ سے اسی بات کی طرف بات کی جا رہی تھی، سوچو تو صحیح، غور تو کرو، غور و تحمس تو کرو. اب اسی کو ابھارنے کے لیے، لیکن غور کیسے کریں؟ بچپن سے لے کر ابھی تک شرک کرتے آئے ہیں، بچپن سے لے کر ابھی تک نافرمانی کرتے آئے ہیں، بچپن سے لے کر ابھی تک گمراہی کے کام کرتے آئے ہیں، اب تو فطرت کے منہ کے اوپر پوری مٹی چڑھ گئی ہے، اب تو وہ فطرت کی زبان چلتی بھی نہیں، وہ تو گونگا ہو گیا ہے، ضمیر تو گونگا ہو چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اس فطرت کے منہ پر جو دبیز ریت چڑھ گئی ہے، فطرت کے آئینے پر جو دھول مٹی چڑھ گئی ہے، قرآن عقلی مثال دے کر اس کو صاف کرتا ہے. تاکہ فطرت جو گونگی ہو چکی ہے وہ پھر بولنے لگ جائے، اور انسان کے سامنے وہ فطرتی دلائل پیش کر کے پھر اس سے کہتا ہے کہ اب ضمیر کی آواز سے پوچھ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اب اپنے باطن سے پوچھ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یوں تو آسمان سب دیکھتے ہیں، دماغ سن ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس طریقے سے آسمان کو دیکھو جیسے میں بتاتا ہوں، اس طریقے سے تم زمین کو دیکھو جیسے میں بتاتا ہوں، اس طریقے سے آبشاروں کو دیکھو جیسا میں بتاتا ہوں، اس طریقے سے مظاہر کو دیکھو جیسے میں بتاتا ہوں. اور حدیث پاک میں یہ آیا کہ تم خدا پر فکر نہ کرو، خدا کے دلائل میں فکر کرو. خدا کے دلائل میں فکر کرو گے خدا کی محبت تم میں خود پیدا ہو جائے گی. تو یہ جو دلائل اور مظاہر کی طرف انسان کو ابھارا جاتا ہے، دراصل یہ جو انسان کی ضمیر پر اور اس کی فطرت پر، یعنی فطرت کے آئینے پر جو دبیز ریت چڑھ گئی ہے اس کو صاف کیا جا رہا ہے، شعور کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، فطرت کی زبان کو دوبارہ لہجہ دیا جا رہا ہے. اور یہ دو تین مثالیں ڈھیٹ سے ڈھیٹ آدمی کے سامنے قرآن نے جو عقلی دلائل پیش کیے ہیں توحید پر پیش کر دیجئے، وہ سامنے تو نہتھا اکڑ کر دھاندلی کرے گا، لیکن تنہائی میں یہ آواز اس کے کانوں میں گونجے گی اور جو ضمیر اس کا مر چکا ہے وہ پھر بولنے لگ جائے گا کہ غور کیوں نہیں کرتا، غور کیوں نہیں کرتا. اب اگر وہ اس آواز کو دبائے گا اور پھر اس بات کی طرف آئے گا، وہ چڑچڑا ہو جائے گا، بد اخلاق ہو جائے گا، بد مزاج ہو جائے گا، متکبر ہو جائے گا، حاسد ہو جائے گا، بد چلن ہو جائے گا، یعنی پوری زندگی اس کی فساد کی طرف آئے گی. صرف ایک آواز نہ سننے سے، ایک آواز کو قبول کر لے گا، اس سے بڑا اخلاق والا کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا حیادار کوئی نہیں ہوگا، اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اصل شے انسان کی ضمیر میں چیز جو فطرت ہے اس کی آواز کو سماعت کرنا ہے. اب دیکھیں کتنی خوبصورتی کے انداز میں ایک اور دریض قرآن مجید برہان رشید بیان کرتا ہے، کیونکہ اس وقت کے جو لوگوں کے کسب معاش کے طریقے تھے، معیشت کو حاصل کرنے، رزق حاصل کرنے کے جو طریقے تھے، اللہ رب العالمین ان سے کہتا ہے سنو کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، محبوب ان سے پوچھو کہ سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں جب یہ سیر و سفر کرتے ہیں، تو رات کے اندھیروں میں جب انہیں کوئی مصیبت در پہ ہو جاتی ہے، یہ سمندر کی طغیانی میں جب انہیں کوئی طوفانی آفت ان کے سامنے آ جاتی ہے، تو پوچھو مَن یُنَجِّیکُم، تمہیں کون ہے جو اس سے نجات دلا دیتا ہے؟ تمہارا دل کیا کسی کے حضور نجات کے لیے جھکتا نہیں؟ کہ اندھیری تاریکیوں میں جب تمہاری سواریاں راستہ بھول جاتی ہیں، تو تم اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے مزاج سے اور اپنی سمجھ سے بڑے فیصلے کرتے ہو، نقشے سامنے لاتے ہو، لیکن جہاں نقشے تک تمہاری فکر رک جاتی ہے، اس نقشے کے بعد کی فکر میں کہ تمہارا دل کسی سے مدد نہیں چاہتا، کسی کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں سناتا. فرمائی کہ سمندر کی موجوں کے اندر جب موجوں کی طغیانی جب تمہارے بیڑے اور کشتی کو گویا کہ ہوا کی طرف اتارتی ہے، پھر گہرائی کی طرف لے جاتی ہے، تو تم اپنے فیصلوں سے سارے کام تو کر لیتے ہو، لیکن اس وقت تمہارا دل اور تمہارا ضمیر کسی کے حضور پناہ مانگتا ہوا نظر نہیں آتا، کسی کے حضور جھکتا ہوا نظر نہیں آتا. فرمایا محبوب پوچھو ان سے کہ کون ہے جو تمہیں رات کے اندھیری، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں نجات دیتا ہے. تدعونہ تضرعا وخفیہ، کہ جس کو تم گڑگڑاتے ہوئے پکارتے ہو، جس کو تم خاموشی سے، خفیہ انتہائی پستی کی آواز سے جس کو تم پکارتے ہو، اور تمہارا وہ لہجہ آہستہ، تمہارا پڑوسی، تمہارا ہر رکاب ساتھی نہیں سن سکتا، لیکن تمہاری ضمیر کی آواز میں تم کسی سے پناہ تڑپ رہے مانگ رہے ہوتے ہو، اور انتہائی سسکی ہوئی آواز سے، انتہائی گویا کہ عاجزانہ لہجے میں، انتہائی خفا کے اندر تضرعاؤں گڑگڑاتے ہوئے تم کسی کی پناہ کی طرف جاتے ہو، محبوب ان سے پوچھو کہ ان کی ضمیر میں یہ آوازیں پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لئن انجانا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، لیکن ہاں ہمارے وہ پسندیدہ لوگ جو ضمیر کی اس آواز کو سن کر ہماری جانب مراجعت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں اللہ ہی نجات دیتا ہے، ہم اس کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ ہمیں تو اللہ ہی نجات دیتا ہے، ہم اس کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ پھر آگے اللہ فرماتا ہے قل اللہ، محبوب کہو کہ اللہ ہے، ینجیکم منہا، کہ جو تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، ومن کل کرب، ہر قسم کی پریشانی سے نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم ڈھیٹ ہو کر اس کے خلاف معبودوں کو تلاش کرتے ہو، پھر بھی تم شرک کرتے ہو؟ شرم تمہیں نہیں آتی کہ جس وقت تم ظلمات بر و بحر کے اندر اندھیروں میں دھکیل دیے جاتے ہو اس وقت بت اور اس کی ساخت سے بھی تم پناہ مانگتے ہو؟ تمہارا دل بتوں کے جانب نہیں کسی اور کی حضوری میں جھکتا ہے، تو جب اس کی حضوری میں تمہارا دل جھکتا ہے تو وہی ذات تمہیں نجات دے رہی ہوتی ہے، اور جب تم شعور کی وادی میں آ کر امن کے دل دادا ہو جاتے ہو تو پھر تم بتوں کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ انسان تو حق کی طرف کیوں نہیں آتا؟ تو اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اب دیکھیں اللہ رب العالمین اس پر جلال کا اظہار فرماتا ہے، فرمائے یہ باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، کر لو یہ ایک بات اور سن لو۔ یہ ساری عقلی دلائل ہیں جو ہمارے خارج میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور میں بارہا آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن اپنے مضمون کو کسی پر ٹھونستا نہیں ہے۔ یہ ہم جو گرد و نواح میں چیزیں دیکھتے ہیں، قرآن صرف اس کو یاد دلاتا ہے، یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو، تم یہ کر رہے تھے یہ چیز یاد آئی تھی نا، تم نے یہ کیا تھا اس طرح ہوا تھا نا۔ تو ہمارے شعور کو، صرف انسان کے شعور کو قرآن بالغ کرتا ہے، اور بالغ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم ٹھیک نہ کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اپنی بات کو قرآن عقلی دلائل سے منواتا ہے، فکر کے ذریعے مذہب کی طرف گویا کہ بلواتا ہے، اور اس وقت انسان کے پاس ڈھیٹ پنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ ڈھیٹ بن کے انکار کر دے، اور وہ انکار بھی صرف یہ کرے گا نہیں نہیں میں نہیں مانتا، دلیل اس کے پاس کچھ نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن نے اتنے واضح دلائل سے آپ یوں سمجھیے کہ اس انسان کی بولتی بند کر دی ہے، کہ اب وہ انسان خدا کی توحید کے سامنے جو شرک کر رہا ہے اس شرک پر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا، صرف وہ ڈھیٹ ہو کر کہتا بس میں نہیں مانتا ہوں۔ تو قرآن مجید برہان رشید اپنے موضوع کو کسی پر ٹھونستا نہیں، بلکہ سوئے ہوئے شعور کو جگاتا ہے، مرے ہوئے شعور کو جلا دیتا ہے، گونگی زبان کو گویائی دیتا ہے، اور پھر وہ زبان اس ضمیر کی بات کرتی ہے، اور وہ وہی بات کرتی ہے جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرما، ایک اور نشانی یہاں پر دی گئی ہے، اس لیے فرمایا قرآن پڑھنے سے دل انوار سے بھرتا ہے، جب کہ جب اہل فکر پڑھیں۔ قرآن اہل فکر کے لیے ہدایت ہے، جو فکر کرتے ہیں، ایک ایک بات پر غور کرتے ہیں۔ صرف دنا دن پڑھ کر گزر جانا ثواب ضرور ہے، لیکن ہدایت اور نصیحت جب ہے کہ جب اس کے نشب و فراز مضامین کے، جس قوم کے بارے میں پیش کیے گئے اس کے نشب و فراز کو ملحوظ رکھا جائے، اور قرآن کے ایک ایک لفظ کو دیکھا جائے کہ یہ غیر موضوع نہیں موضوع ہے، ہر لفظ کے اندر ٹارگٹ انسان کی فطرت اور ضمیر کو کیا گیا ہے، تو اس وقت آپ قرآن پڑھیں۔ اور بزرگان دین نے یہ جو لکھا، مفسرین علماء ربانیین نے جو لکھا، درست لکھا، کہ جب انسان کو بہت ٹینشن ہو جائے اور وہ پریشان ہو جائے، اور وہ کبھی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کبھی لطیفے سن رہا ہے، کبھی ناول پڑھ رہا ہے، کہ قرار ہو جائے قرار ہو جائے، میں ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ اس وقت بندہ باوضو ہو کر صرف قرآن پڑھ لے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک رکوع سے جہاں آپ دو رکوع میں پہنچے، آپ اس طرح ہلکے ہو جائیں گے کہ جس طرح کہ آپ پر کوئی بار ہی نہیں تھا۔ تو قرآن مجید برہان رشید کے مضامین پر فکر کر کے ایک رکوع سے دوسرے رکوع پر آپ پہنچے، میں کہتا ہوں سارے ٹینشن دور ہو جاتے ہیں، بندہ صرف فکر کی نظر سے قرآن کے مضامین کو آزما کر دیکھے۔ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دل کی خرابیوں کو اور تمہارے دل کی بے چینی کو یہ لطیفے، یہ ہا ہا اور یہ ہنسنا، یہ ٹھٹا لگانا، یہ سکون نہیں دے سکتے۔ فرمایا کہ ہم تمہارے خالق ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تمہاری بے چینی کو کیا چیز قرار دے گی۔ تمہاری بے چینی کو قرار کوئی غیر شرعی امور یا ہنسنا مذاق نہیں دے گا، تم ہمیں یاد کرنا شروع کر دو، قرار خود ہی آ جائے گا۔ اور یہ نہیں کہ یقیناً یہ اس لیے ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، الحمدللہ ان مضامین پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن حضرات گرامی کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ دکھی انسانیت، وہ خدا کا راستہ بھولی ہوئی انسانیت، وہ بے چین انسانیت جب خواجہ غریب النواز کے حضور آتی ہے تو اتنا سکون ملتا ہے کہ سب چیز بھول کر ایمان لے آتی ہے۔ بابا فرید کے قریب جب وہ انسانیت بھٹکی ہوئی آتی ہے تو ان کے دربار میں ایسا سکون ملتا ہے کہ وہ سب چیز چھوڑ کر اسلام سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام داتا علی حجویری کے حضور آتی ہے تو جناب وہ سب کو چھوڑ کر ان کے ہاتھ پر ایمان لے آتی ہے، اس لیے کہ وہ ذکر تو مصلے پر بیٹھ کر ایک شخص بھی پڑھا رہا ہے اور چٹائی پر بیٹھ کر ایک صوفی بھی پڑھا رہا ہے۔ مصلے پر بیٹھ کر جو شخص پڑھا رہا ہے وہ قرآن کی آیتوں کو رٹا رہا ہے، اور چٹائی پر بیٹھ کر جو صوفی پڑھا رہا ہے وہ فکر اور ذکر کے ساتھ پڑھا رہا ہے۔ جب قرآن کو فکر کے ساتھ پڑھا جائے تو اطمینان آ جاتا ہے، ذکر کے ساتھ پڑھا جائے تو اطمینان آ جاتا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک شخص نے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا تو کام کیا کرتا ہے؟ کاجی میں کشتی چلاتا ہوں، ایک بیڑے سے بیڑا لے کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چلا جاتا ہوں. فرمایا کبھی کسی طوفان سے تجھے سامنا ہوا؟ کہاں. ایک دفعہ بڑا خطرناک معاملہ مجھ سے پیش آ گیا تھا. میں لالچ میں آ کر سمندر میں طوفان تھا، سامان لے کر روانہ ہوا، کنارے کو چھوڑا تھا کہ گویا کہ سمندر نے طغیانی شروع کر دی اور گویا کہ میرا حال برا ہو گیا، کشتی میری پاش پاش ہو گئی، میں ایک تختے پر تھا، قریب تھا کہ میں غرق ہو جاتا، سمندر کی ایک بڑی لہر مجھے ڈبانے کے لیے آ گئی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ اللہ نے فرمایا کہ رخ مجھے یہ بتا کہ جس وقت تو تختے پر لیٹ کر زندگی کی بھیک جس ذات سے مانگ رہا تھا اور سمندر کی لہریں جب تیرے منہ پر آ کر کھڑی تھی، تو اس وقت تیرا دل زندگی کی بھیک اور سمندر کی سغیانی سے پناہ مانگنے کے لیے کسی کے حضور جھک رہا تھا. اس نے کہا ایک بڑا میٹھا خیال اور بڑی عاجزی والا خیال کسی کے حضور جا رہا تھا. آپ نے فرمایا وہی خدا تھا. تو وہاں کی بڑا قرآن کی آیتیں کئیوں نے پڑھی ہے، لیکن آپ نے فکر سے سمجھایا تو اس نے کہا میں مطمئن ہو گیا، اب میرے دل میں میرے خدا کا عرفان اور محبت کا سمندر ایسے موزن ہو چکا ہے کہ اب میں اس دین میں نہیں رہ سکتا جس دین کو اپنا کر خدا ناراض ہوتا ہے. وہ آگے بڑھا اور اہل بیت کے سرتاج سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لے آیا. تو فکر کے ذریعے، اور قرآن نے جگہ جگہ اولو الالباب یتفکرون تتفکرون کہہ کر یہ خطاب کیا ہے کہ فکر کو اپنے بالغ کرو. اور قرآن کو اللہ کا کلام تو ہے، لیکن فطرت کو کہو کہ یہ فطرت کی آواز ہے کہ نہیں، اس کو فطرت کی آواز سے پڑھو تو تمہارے ٹینشن، تمہارے سارے معاملات سب ریلیز ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. اور یہاں پر میں وقت اختصار سے صرف ایک بات عقلی طور پر اور کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس دوران فکر سے چند مضامین دیکھے اور مشہور سائنسدانوں کے اس حوالے سے مقالے بھی دیکھے کہ جنہوں نے زمین کی ساخت پر بڑی گفتگو کی ہے، وہ انشاءاللہ معراج کی شب بھی ہم کریں گے، اور معاملات کیے ہیں. تو سائنس نے ایک نظریہ بنایا تھا کہ دنیا جو ہے وہ اچانک ماری سے وجود میں آ گئی ہے، ایک دھماکہ سے ہوا اور دنیا بن کر ماری سے وجود میں آ گئی. اس میں اسلامی اسکالرس نے، جس طرح امام غزالی ہیں، امام رازی ہیں، ان علماء نے اس دور کے اندر جب یہ فتنہ کڑا نہیں ہوا تھا، اس دور کے اندر تخلیق کائنات میں اس حکیم اور دانا خالق کی حکیمانہ قدرت کو بیان فرمایا کہ یہ زمین کسی دھماکے کی پیداوار نہیں، یہ زمین کسی بے مقصد بے ڈھنگے ترتیب کی نہیں ہے، یہ زمین ایسی نہیں کہ بس ایویں ہی بن گئی ہے. فرمایا کبھی اس کے نشیب و فراز پر فکر تو کرو، تمہیں پتا چلے یہ ایک حکیم اور دانا خالق کی قدرت کا شاہکار ہے جس کو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اور قرآن مجید نے آگے چل کر اسی بات کو بیان کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی یہ بے ڈھنگی ایسی نہیں کہ بس دھماکہ ہوا قرآن یہ زمین بن گئی. فرما بالحق، بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑے اعتدال کے ساتھ، بڑے گویا کے اعتدال اور اس کی روش کے ساتھ، ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہوئے اس چیز کے اندر جب دنیا بنائی ہے. آسمان اور زمین کو ہم نے ایسے نہیں بنایا، بالحق بڑے اہتمام کے ساتھ بنایا ہے. کچھ میں سائنسی نظریہ لیتا ہوں اور کچھ ہمارے اسلامی فلاسفر جو ہیں ان کا نظریہ اس فکر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. دیکھیے، سائنس اس بات کی قائل ہے کہ زمین اپنے محور، کیونکہ سائنس کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب زمین گردش کرتی ہے، اور اہل اسلام میں اس میں علماء میں دو طبقے ہیں. بعض طبقہ یہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ زمین ساکن ہے، اور بعض ہمارے علماء اس طرف گئے اپنی تحقیق سے کہ زمین گھومتی ہے. لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ زمین ساکن ہے گھومتی ہے، ہم صرف زمین کی صنعت تخلیق میں خدا نے کیا قدرت کے شاہکار رکھے ہیں، کیا معاملات رکھے ہیں، اس کی طرف ہم نے غور کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کی تخلیق ابز نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. اگر آپ جسے بے ڈھنگا کہتے ہیں تو صرف ایک بے ڈھنگا پرند کو اگر آپ دیکھیں، گد کو، اس کے جسم کو اگر آپ دیکھیں تو بظاہر کتنا بے ڈھنگا ہے، لیکن اگر آپ کی پوری میونسپل کمیٹیاں وہ کام نہیں کر سکتی جو ایک گد کر کے دکھاتا ہے، اگر صرف اس کی صنعت کو دیکھیں تو جناب سڑی لاشوں کو، گلی کوچوں سے کوڑے کرکٹ کو اگر کوئی صاف کرتا ہے تو پورا میونسپال کا، پوری کمیٹی کا نظام اللہ رب العالمین نے صرف اس پرندے کے اندر رکھا ہے. تو بظاہر ہمیں وہ ایک دم بے ڈھنگا نظر آتا ہے، تو چونٹی سے لے کر ہاتھی تک جتنی چیزیں گویا کہ مارز وجود میں آئی ہیں اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت اور دانائی کا ایک عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ سائنس کے ہمارے ماہرین اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جناب زمین اپنی محور پر جب گھومتی ہے تو ایک گھنٹے کے اندر زمین 1000 میل کی مسافت کو طے کر لیتی ہے۔ 1000 میل کی مسافت سے زمین اپنے اس محور کو گزارتی ہے۔ یہاں پر علماء نے یہ کہا کہ اگر زمین، یہ تسلیم کرتے ہیں ہم سائنس کے نظریے کو تھوڑی دیر کے لیے، کہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے تو 1 گھنٹے کے اندر وہ 1000 میل کا چکر کاٹتی ہے، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کر لیا جائے کہ اگر یہ 1000 میل کا چکر محور میں کاٹتی ہے اور خامخواہ کاٹتی ہے، بغیر کسی کے بتائے کے کاٹتی ہے، بغیر کسی قاعدے کے کاٹتی ہے، بغیر کسی مقصد کے کاٹتی ہے، بغیر کسی نظام کے کاٹتی ہے، تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر اس کی رفتار 1000 میل کی بجائے 100 میل ہو جائے، 1000 میل نہ ہو 100 میل ہو جائے، تو دن اتنے لمبے ہو جائیں، دن جو ہے وہ اتنے لمبے ہو جائیں کہ اگر اس دن کے حصے پر سورج کی روشنی نہ پڑ سکے اور گویا کہ وہ نہ آ سکے تو آپ دیکھیں گے کہ جناب اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور اگر وہ گھوم کر سورج کے قریب چلی جائے اور وہ دن کی رفتار سورج کے قریب اتنے دیر تک گزرتی رہے کہ جو 1000 میل کی بجائے 100 میل کی سست رفتار میں ہو، تو زمین کا قطرہ قطرہ سورج کی روشنی سے جل بھن جائے اور ختم ہو جائے، اور فرمایا اور راتیں اتنی لمبی ہو جائے اور سرد ہو جائے کہ زندگی کی ایک رمک پر اگر سورج کی روشنی نہ پڑے تو زندگی اور رات کے حصے سے دنیا کا سارا نظام سردی سے منجمد ہو کر ختم ہو جائے۔ فرمایا تو زندگی کے محور کی بات ہے، فرمایا اگر تھوڑا اور چلیں تو سورج کی روشنی کو اگر ہم دیکھ لیں تو سورج کا درجہ حرارت 12000 ڈگری فارن ہیٹ کے قریب آتا ہے، جو سائنس خود بیان کرتی ہے۔ یہاں پر علماء ربانین کہتے ہیں کہ اگر زمین کو اس سے اللہ رب العالمین نے سورج سے اتنے دور رکھا ہے، یعنی وہ بھی ایک مناسب دوری پر ہے، ایسا نہیں کہ اس کو اٹھا کے بے ڈھنگے کے طور پر دھماکہ اور بن گیا سورج اس سے اتنا دور ہو گیا، زمین کو سورج کی اتنی خطرناک تپش سے اتنا دور رکھا گیا ہے کہ وہاں اتنا ہی مناسب دور رکھا گیا ہے کہ وہاں سورج کی روشنی اس قدر پہنچے کہ زمین پر زندگی حیات بخش ہو سکے، اتنی ہی دور ہو سکے۔ اگر سورج کا درجہ حرارت 12000 ڈگری کی بجائے 6000 ڈگری ہو جاتا تو کرہ ارض پورا برف سے جم جاتا، اور فرمایا اگر 18000 ڈگری ہو جاتا تو ساری زمین جل کر راکھ ہو جاتی، تو یہ اللہ رب العالمین نے زمین کو جو سورج سے دور کیا یہ بھی ایک اہتمام، ایک نقشہ اور گویا کہ ایک قدر اور ایک حکمت کے تحت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یہاں پر سائنس ذکر کرتی ہے جس کو یہاں پر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زمین کا جھکاؤ 23 درجے کے زاویے پر آتا ہے، اور اسی جھکاؤ کو ہمارے موسم کا سسٹم رکھا گیا ہے کہ ہمارے موسم ایک کے بعد ایک جو آتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ سطح سمندر سے اس کو اتنا جھکایا گیا ہے کہ جناب ہمارے موسم پے در پے اپنے ادوار کے ساتھ آتے ہیں اور انسان آسانی سے گویا کہ اس کو جان لیتا ہے، اور سمندر سے اٹھنے والی چیزیں جو بخارات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں وہ موسم کو جو نمو کرتی ہے وہ اس سسٹم پر آتی ہے، اور اگر زمین کو اتنا نہ جھکایا جاتا، زمین کو بلند کر دیا جاتا، تو یہ حرارت اور گویا کہ یہ بخارات جب سمندر کی ہوائیں جنوب اور شمال سے ٹکراتی تو اتنی زبردست قسم کی برف باری ہوتی کہ زمین کا پورا نظام ختم ہو کر رہ جاتا۔ فرمایا اگر تھوڑا اور آگے چلیں چاند کو دیکھ لیں، فرمایا چاند سے، یہ تو سورج سے زمین کو دور رکھا گیا ہے، اگر چاند سے زمین کو جس دوری پر رکھا گیا ہے وہ بھی ایک مناسب دوری ہے، اگر اتنا دور نہ رکھا جاتا اور قریب کر دیا جاتا تو سمندر کی لہریں اتنی اٹھتی کہ جناب وہ زمین تو زمین، زمین کے پہاڑوں کو بھی بہا کر لے جاتی۔ فرمایا زمین کی سطح کو اگر دیکھیں، بڑی بات نہیں، صرف اسے 10 فٹ اور موٹا کر دیا جاتا تو یہاں آکسیجن نامی کوئی چیز نہ ہوتی اور ساری زندہ مخلوق گویا کہ گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ اور فرمایا آخری چیز پر یہ دیکھ لیجئے سائنس ہی کے نظریے سے کہ اگر سمندر کو 1 فٹ اور گہرا کر دیا جاتا، کہ جتنا گہرا ہے جس کو سائنس تسلیم کرتی ہے بالفرض، کیونکہ سائنس لاجک اور عقل پر چلتی ہے، تو اگر فرض کر لیا جائے کہ سمندر کو اور گہرا کر دیا جاتا تو ساری زمین سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جو صرف ہو رہی ہے وہ زمین پر نہ آتی اور زمین پر کوئی سبزہ نہ ہوتا،
تو سوال یہ ہے کہ جس نے سورج کو اتنی روشنی دے کر زمین کو اتنا دور رکھا، زمین کو اتنی وسعت دے کر سمندر کی سطح سے نیچے اور سمندر کی سطح کو اتنے بلند کر کے ایک سسٹم کے ساتھ رکھا، چاند کی دوری کو اتنا رکھ کر سمندر کی گہرائی کو جو ایک اعتدال کے ساتھ رکھا، اگر یہ زمین بے ڈھنگے انداز میں ہوتی تو کیا زمین کا یہ استوار اس اعتدال پر ہوتا؟ فرما انسان ذرا غور کر، زمین کسی دھماکے کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ حکیم اور دانا خالق کی طرف سے ایک تخلیق کا شاہکار ہے۔ سائنس کا اپنا بنایا ہوا طریقہ دہریت اور لادینیت کا رد کرتا ہے، سائنس کا اپنا ہوا بنایا ہوا طریقہ کائنات کے لیے اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ یہ کائنات کسی دھماکے کی پیداوار نہیں بلکہ جس کو ظاہر لفظ میں کہا جائے تو سوچ و بچار سے کوئی کام ہوتا ہے، تو رب کریم سوچ و بچار سے پاک ہے لیکن اس کی حکیمانہ اور اللہ رب العالمین کی دانائی کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کائنات کا ایک ایک نظام سیٹنگ کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ہے۔ اور اس کو قرآن نے برسوں پہلے فرما دیا کہ اللہ رب العالمین نے جو آسمان اور زمین کو بنایا، تحقیق تم کرو، نتیجہ ہم بتاتے ہیں کہ وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، ہم نے آسمان اور زمین کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ فرمایا تتفکرون، انسان اس پر غور کرے، تو اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ جب ہماری عقل بھی اس طرف پہنچتی ہے اور اس کائنات کے ایک وجود کو تسلیم کرتی ہے تو بس ہمارے لیے سکون۔ آگے آنے والی آیت بھی انتشار اور افتراق سے متعلق ہے، اس کے لیے میں پیش خبا بنا رہا ہوں کہ ہمارا دائمی سکون اور کاروباری ٹینشن، یہ ساری چیزیں جب ریلیز ہو سکتی ہیں کہ جب ہم اپنی موت کو یاد کر کے ہم پر جو احکم الحاکمین کی بادشاہی ہے اس کو یاد کرتے ہوئے، زندگی کو ایک محدود پیمانے پر یقینی تصور کرتے ہوئے جب ہم اس مراحل کو گزاریں گے اور اپنی تخلیق اور ہمارا جو زاویہ رفتار ہے اس کے درمیان رہ کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اور اسی فکر کے ساتھ جب ہم قرآن سے نصیحت لیں گے تو بڑے سے بڑا ٹینشن اور بڑے سے بڑی پریشانیاں قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کے مضمون کو یاد کرنے سے گویا کہ کافور ہو جائے گی اور ہمارے باطن کے اندر ٹھنڈک اور سکون نافذ ہو جائے گا۔ آج پوری انسانیت، مال تو سب کو مل گیا، عزت سب کو مل گئی، لیکن سکون کی متلاشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے وہ سکون کا نہیں، وہ سکون کا جب ملے گا جب مال میں ہماری یاد ہوگی، اولاد میں ہماری یاد ہوگی، کاروبار میں ہماری یاد ہوگی۔ اصل سکون کب ہے؟ کہ جب تم ہمیں یاد رکھو گے۔ یاد کیسے رکھو گے؟ کہ اللہ ہے؟ فرمان نہیں، فکر کے ساتھ یاد رکھو گے، غور کے ساتھ یاد رکھو گے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے جو مجھے ختم کرنے پر قادر ہے، جو مجھے وجود پر لانے پر قادر ہے۔ میری خلوت کی زندگی، میری جلوت کی زندگی، میری چوری، میری امانت، میری نماز، میرے نشب و فراغ سب ذات کے سامنے آیا ہے۔ فرمایا جب فکر کی طرف آ کر خدا کو پکارو گے تو تمہارے اندر ایک چھوٹا سے قطرہ ایک چشمے کی صورت میں پھوٹ پڑے گا سکون کا، اور آہستہ آہستہ وہ میٹھا چشمہ بن کر پورے دل کی وادی پر بہنا شروع ہو جائے گا، اور پھر وقت کی بڑی سے بڑی پریشانیاں تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکے گی۔ کاش جو ہم کہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کاش ہمیں فکر کی یہ نعمت مل جائے، کاش ہمیں تصور خدا کا یہ ثمر مل جائے، کاش ہماری وحشیانہ اور ہماری تنگ زندگی کے اندر خدا کی یاد کے چشمے پھوٹ پڑیں، کاش ایک دفعہ پھر ہم اپنی خلقت کی طرف مراجعات کریں، کاش مال کی تھپیاں لگانے کی فکر کے اندر کبھی ہم اپنے خالق کی قدرت کی طرف بھی فکر کریں۔ یا اللہ جو ہم کہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔